السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الکریم الودود الملک المعبود، احمده وسبحانه علی ما اتصف به من صفات الجلال والاکرام، واشکره علی ما اسداه من جزیل الفضل والانعام. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کرم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، جو حقیقی بادشاہ اور حقیقی معبود ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرتی ہوں اس پر جو وہ جلال و اکرام کی صفات کے ساتھ متصف ہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے بہت بڑا فضل اور انعام فرمایا ہے. آج ہم تفسیر شروع کریں گے سورۃ یونس کی آیت نمبر 14 سے.
ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون،
پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو. پچھلی آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو. ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے کفر اور شرک کی راہ اختیار کی. تو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے بعد پھر ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، تاکہ وہ تمہیں بھی آزمائے اور معلوم کرے کہ تم لوگ اس کی اطاعت اور رسول کی اتباع کرتے ہو یا نہیں. ثم پھر، یعنی گزشتہ اقوام کے بعد، پھر جعلناکم، بنایا ہم نے تمہیں، یعنی اے اہل مکہ، براہ راست جن سے خطاب تھا. خلائف خلیفہ کی جمع ہے. خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی اور کی جگہ پر آئے، اپنے سے گزرے ہوئے کے بعد آئے. یعنی اللہ نے تمہیں ان قوموں کا جانشین بنا دیا جو تم سے پہلے گزر چکی. کہاں بنایا؟ فی الارض، زمین میں. من بعدہم، ان کے بعد، یعنی پچھلی اقوام کے بعد. لننظرہ، تاکہ ہم دیکھیں. کیا دیکھیں؟ کیف تعملون، تم کس طرح کے عمل کرتے ہو، اچھے عمل یا برے عمل. یعنی تم نے گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کی، نصیحت پکڑی یا نہیں، تم نے رسولوں کی بات مانی یا نہیں، اور اگر تم نے بھی وہی کام کیے جو تم سے پہلے کے ظالم لوگوں نے کیے تھے، تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہو چکا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین میں ایک دوسرے کا جانشین ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جانشین بنایا تھا. کس کا؟ جنات کا. یعنی زمین کی تخلیق کے بعد اس پر جنات بستے تھے، اور پھر جب انہوں نے بہت فساد کیا، خون ریزیاں کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی. یعنی سب لوگ ایک طرح نہیں ہیں، بعض بعض پر درجات میں بلندی رکھتے ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں. بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان بھی ہے. اور انسان کو زمین میں پیدا کرنے کا مقصد سورۃ الملک میں بتایا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یعنی زمین پر انسان کو بھی کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ اس کی آزمائش کی جائے. کس بات میں آزمائش؟ ایوکم احسن عملا. تو ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، احسن عمل کس کے ہیں. اور احسن عمل کے لیے دو شرائط کیا ہیں؟ اخلاص اور اتباع، پیروی. یعنی جو کچھ رسول بتائیں اس کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. اور اخلاص کا معنی توحید ہے. اور پھر شرک اصغر بھی اس میں آتا ہے کہ اپنی نیتوں کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو طریقہ اختیار کیا کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لائے، اور ایک انسان کے بعد دوسری، یعنی ماں باپ ہوتے ہیں، پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. ایک کے بعد ایک جنریشن، انڈیویجول لیول پر بھی اور کلیکٹیولی، یعنی ایک قوم کی حیثیت سے بھی اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تاکہ ہر ایک کو اس دنیا میں کام کرنے کا موقع دیا جائے، پروو کرنے کا موقع دیا جائے کہ کون اچھا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو احسن عمل کس کا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان ہے، سب کانٹیننٹ ہے، تو سب سے پہلے اس میں دیسی راجا ہوتے تھے، پھر مغلوں کی حکومت آ گئی، پھر اس کے بعد انگریزوں کا کنٹرول آ گیا، پھر اس کے بعد اکثریتی فرقہ یعنی تقسیم ہو گیا اور دو حصوں میں بٹ گیا. تو کوئی بھی قوم ہمیشہ کے لیے کسی جگہ پر قابض نہیں رہتی، ہر تہذیب کو ایک زوال ہے، اور اس پر باقاعدہ ریسرچز بھی ہوئی ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یعنی ایک قوم آتی ہے، ترقی کرتی ہے، عروج پہ پہنچتی ہے، پھر وہاں سے اس کا فساد شروع ہوتا ہے اور پھر وہ زوال کا شکار ہوتی ہے، پھر دوسرے لوگ اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں. اور یہ دنیاوی اقتدار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف لوگوں کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ ان کا امتحان لے. تو ہم میں سے ہر شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ پرماننٹلی نہیں کر رہا، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اور وقت مقرر تک ہی انسان اپنے فرائض انجام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اور اس کی جگہ آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. لہذا ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو مہلت ہمیں ملی ہے، جو وقت ہمیں ملا ہے، اس کو ہم احسن طریقے سے گزاریں اور بہترین کام کریں، جس بھی حیثیت میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، جو بھی ہمارا رول ہو جس وقت بھی، کیونکہ زندگی میں انسانوں کے مختلف رولز ہوتے ہیں اور مختلف اوقات میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. مثلا ایک عورت کی حیثیت سے ہم دیکھیں تو ایک وقت تھا جب ہم صرف ایک بیٹی تھے یا ایک بہن تھے، پھر شادی ہوئی تو ایک بیوی بن گئے، پھر ماں بن گئے، پھر نانی دادی بھی بن گئے، پھر ان سب رولز کو ہم نے کس طرح نبھایا اور اس میں کیا کیا. تو زندگی کے ہر موڑ پر یعنی ہر کچھ عرصے کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے نا انسان کے کاموں میں اور عمر میں اور ہمتوں میں اور طاقتوں میں بھی. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت ہے نا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تبدیل ہو جائے گا. لہذا جو اللہ نے مجھے موقع دے دیا ہے اس کو میں احسن طریقے سے گزاروں. احسن ایوکم احسن عملا. تو کسی بھی کیپیسٹی میں انسان ہو اس کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے جو مجھے کرنا ہے اور وہ کر لے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، پیچھے بھی ان کا ذکر ہوا، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو. کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس سے پچھلی آیات میں مشرکین کو خطاب کیا گیا تھا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اور یہ تو تاویل خاص ہے نا، تو تاویل عام میں ہم سب انسان ہی جانشین ہیں پچھلی قوم کے اور ہمارے پھر آگے جانشین ہیں. تو یہاں ان کا ذکر غائب کسی کے سے کیا جا رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر یعنی ایسے ہی لوگوں پر جنہیں جانشین بنایا گیا ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جس میں توحید کے واضح دلائل موجود ہیں، تو ان کو یہ پسند نہیں آتی اور کہتے کہ یہ قرآن بند کر دو، ہمیں یہ نہ سناؤ، ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور بتاؤ جس میں یہ ہمارے لیے تکلیف دہ باتیں نہ ہوں کہ جس میں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہو، بلکہ ہماری پسند کی بھی کچھ باتیں ہوں، کچھ لین دین کرو، کچھ کمپرومائز کرو، یعنی ہماری خاطرداری کی خاطر کچھ تبدیلی کر دیں اس قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ پورا قرآن لانا تو دور کی بات ہے، میں اپنی طرف سے ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے میں اسے آپ تک پہنچا دوں. اگر میں ایسا کچھ کروں کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دوں تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑے دن میں واقع ہونے والا ہے. اور یہی بات سب کو سوچنی چاہیے کہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کا مطلوب ہے ان آیات سے سمجھنے کا مجھے وہی سمجھ آئے اور وہی میں دوسروں کو سمجھاؤں، اپنی مرضی سے اس کے مطلب نہ بدلوں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. لفظی تبدیلی تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا، لیکن بہت سے لوگ انٹرپریٹیشن میں ڈنڈی مارتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنے مطلب کے مطلب نکالتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے. تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ واضح، یعنی قرآن کی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، مراد قیامت کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس دن کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ہذا او بدل ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کرو، یعنی وہ چیزیں بدل دیں جو ہمیں پسند نہیں، جیسا کہ اس میں توحید نہیں ہونی چاہیے، شرک سے ممانعت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے معبودان باطل کی اب جوئی نہ کی گئی ہو، حشر نشر اور قیامت کا ذکر نہ ہو، یہ ساری باتیں ان کو پسند نہیں تھی. تو یا تو آپ وحی کے ذریعے ایسی کوئی چیز لائیں، یا پھر اپنی مرضی سے ہمیں کچھ اس میں تبدیل کر کے دے دیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی، میرے لیے ممکن ہی نہیں، میرے منصب کے لائق نہیں، میرے اختیار میں نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں محض اپنی رائے کی بنا پر اس میں تبدیلی کر دوں، اپنی خواہش کی بنا پر اس میں تبدیلی کر دوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں. بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ قرآن انہوں نے خود ہی تصنیف کیا ہے، خود لکھا ہے، تو اب اپنی اس بات کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ سے کوئی اور قرآن لانے یا اس میں اپنے پاس سے تبدیلی کا مطالبہ کرتے تھے، کہ اگر یہ مطالبہ مان لیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن خود انہی کا تصنیف کرتا ہے، پھر ہمیں آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا. بہرحال یہ بھی ایک اوپینین ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آیات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. کیسے؟ ما ننسخ من آیتن او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، یہ صرف اللہ کرتا ہے، انسان نہیں کرتے. تو اگر کفار کا مقصد حق کو جاننا تھا تو پھر ان کو یہ مطالبہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یعنی قرآن کا معجزہ ہونا تو ان کے سامنے تھا. لیکن ایسے لوگ جو خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، صرف اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ پھر اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں. علامہ اقبال نے شاید کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان دھرم بے توفیق. یعنی بعض فقیہ اور بڑے بڑے اسکالرز لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے فالوورز کی کثرت بنانے کے لیے، ان کی خواہشات کے مطابق انٹرپریٹیشن کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بہت ڈرنا چاہیے کہ قرآن میں اپنی رائے سے بات نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے مفہوم نہیں بدلنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کر کے اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز لائی جائے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے، جو وحی کی جاتی ہے، کیونکہ میں تو بندہ معمور ہوں، مجھے تو حکم ملتا ہے، اور میں کسی کمی بیشی کے بغیر، کسی تحریف تبدیلی کے بغیر جو اللہ چاہتا ہے وہی بیان کرتا ہوں. اگر میں یہ بات سوچوں بھی اور کروں بھی تو انی اخاف ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتا. ان اسیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی وہ نہیں کیا جس کا رب مجھے اس قرآن میں حکم دے رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ عذاب یوم عظیم، وہ بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا. یعنی اگر میں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اس کتاب میں سے کسی چیز کو تبدیل کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کا ہولناک دن میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مخلوق میں سب سے بہترین ہستی ہیں. کہ میں اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، ان عصیت ربی، کیونکہ اس کا مجھ پر احسان ہے، وہی میرا رب ہے. کیا ہم بھی ایسے سوچتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی؟ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے رب کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے رب کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور جو دل میں آتا کرتے ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں وہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اذا تتلى علیہم آیاتنا، کہ تعلیم کے لیے قرآن آیات کو لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہیے. خالی بک ریڈنگ سے قرآن نہیں سمجھ آتا یا دل پہ اس طرح اثر نہیں ہوتا جس طرح تلاوت سن کر ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر آپ کو مطلب آتا ہو، اور خصوصاً اگر آپ نماز میں سنیں، اور خصوصاً اگر آپ فجر کی نماز میں سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان قرآن الفجری کان مشہودا، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، ایک ایک لفظ اندر اترتا محسوس ہوتا ہے. اب تو خیر موسم بدل گیا، ورنہ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا. اب بھی جب مدینہ یا مکہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہوٹل میں آرام کرتے ہیں، جاتے ہیں نا. تو پھر یہاں بھی کبھی کبھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک فضا ہے نا، بس روک دیا گیا کہ عورتیں نہ آئیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. کیونکہ ان کو بھی تو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کا. کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکالا کریں کہ جو لیسن آپ پڑھتے ہیں نا, اس لیسن کو آپ سنیں. یہاں بھی سنایا جاتا ہے لیکن اس وقت آپ کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے, کتابیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں, بس کان سن رہے ہوتے ہیں, دل نہیں حاضر ہوتا. خواہ باہر جا کے ریسپشن پہ خوب شور مچائیں اور سب کام کرنے والوں کو ڈسٹرب کریں. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے کہ قرآن پڑھ کے سنائیں. یتلو علیہم آیاتہ, تو اس کی تلاوت سیکھنا, اچھی آواز ہونا, اس کو اچھے انداز سے پڑھنا, اور پھر نمازوں میں پڑھنا, اور بلند آواز میں پڑھنا, اور پھر سننا, یہ دل کا علاج ہے, یہ دل کی غذا ہے, یہ دل کی ضرورت ہے, یہ دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے. افسوس یہ کہ جس جگہ رہتے ہم وہاں مسجدیں بھی دور دور ہیں, اور موسم بھی سخت ہیں, اور پھر کاموں کی نوعیت ایسے ہے کہ اس وقت ہم جاب پہ تو جا سکتے ہیں 6 بجے صبح اٹھ کر, لیکن اگر مسجد کا ٹائم 6 بجے ہو گیا نماز کا, تو پھر ہم کہیں گے اب یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, اب ہم نہیں آ سکتے. سیٹرڈے سنڈے آ سکتے, وہ نیت ہونی چاہیے نا, ارادہ ہونا چاہیے.
جی استاذ, اس میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب مجھے قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, ایون واہ کا مطلب بھی نہیں آتا تھا, یہ اس زمانے میں میں نے سب سے پہلے جب قرآن سنا یہاں پر آنے کے بعد, میں مسجد میں گئی اور تراوی میں سنا, کچھ نہیں سمجھ آتا تھا, لیکن اس کا صوتی آہنگ اور اس کے الفاظ اتنے ایکو ہوتے تھے میرے برین میں کہ میں پورا دن اس ٹرانس سے باہر نہیں آتی تھی. اور پوری تراوی میں مطلب میرا ایک امید ہوتی تھی کہ آج رات کو پھر سنوں گی, اور کچھ سمجھ انتظار نہیں آتا تھا. اور اس کے بعد یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے, اور وہ پہلا اسٹیپ تھا جہاں پر میں نے اس کا ٹرانسلیشن سیکھنے کا سوچا. مطلب ہم مسلمان ہو کے جو ہمارے سامنے موجود ہے, ہمیں سننے کی ضرورت ہے.
بالکل, اور مسجد اللہ کا گھر ہے نا, ان کو آباد کرنا چاہیے. اگر ہم گھروں میں سوئے رہیں گے تو یہ کیسے آباد ہوں گی.
اور پھر اس کے بعد کچھ تراویاں گزری, تو ایک تراوی میں ایک مسجد میں کھڑے ہو کے, مجھے آج تک یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ اگلے سال یہ قرآن پڑھا جائے گا اور مجھے سمجھ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح قبول کیا کہ اگلے سال 10 سپارے ہو چکے تھے.
الحمدللہ, بس سچے دل سے مانگنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی سنوائیں, کیونکہ ہمارے بچے مسجدوں سے دور ہیں. گھر میں موبائل پہ ہم نے جو اذان لگائی تھی, بس اس میں 2 کلمات ہوتے ہیں نا, پوری اذان نہیں سنتے. لگی ہوئی بھی ہو مشینی اذان تو وہ پھر بہت بڑی محروم ہے. زندگی ایسے گزر جائے گی, اس کے لیے کچھ کریں, اس کے لیے بھی پلان کریں. کل پلاننگ کی بہت بات ہوئی تھی نا, اپنے وقت میں سے پلان کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت میرا اس کام کے لیے, بلاک کریں اس ٹائم کو. آپ ہاسپٹل کی اپائنٹمنٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو آپ مسجد میں بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری اپائنٹمنٹ ہے ملاقات کی.
میں بھی ایک چھوٹا سا اپنا ایکسپیرینس اسی حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرا بڑا بیٹا ہے, اس کی اسپیچ کا تھوڑا سا ڈیلے کا مسئلہ ہے. ہم بہت اسپیچ تھراپسٹ, پرائیویٹ اور ہر طرح سے ہم نے بہت وہ کیا, لیکن جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو معجزاتی طور پہ اس کی زبان صاف ہوتی چلی گئی. یعنی انگریزی کے بہت سے لفظ ہیں جو وہ کلیئر نہیں بولتا, لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ کلیئر پڑھتا ہے. یعنی پیدائشی طور پہ اس کے پیلٹ کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے زبان اس جگہ جا کے ٹچ نہیں ہوتی تھی, جس وجہ سے لفظ نہیں نکلتے تھے صحیح طرح, لیکن جس وقت قرآن پڑھا ہوتا ہے تو سب الفاظ اسی جگہ جا کے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے ڈائلیکٹس جو, اور بہت سی ایسی لنگوسٹکس کی چیزیں جو آپ انگریزی میں اسپیچ تھراپسٹ بھی نہیں کروا سکتے, وہ قرآن کے مخارج نکالنے کی وجہ سے وہ اسی جگہ جا کے ٹچ کر رہا ہوتا ہے, الحمدللہ.
اور پھر جہاں جہاں وہ وائبریشنز ہوتی ہیں نا, وہ ہماری ویسے ہی اوور آل جسم کی تھراپی ہو رہی ہوتی ہے, ساؤنڈ تھراپی ہو رہی ہوتی.
جی بالکل.
استاد, میں اپنا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ ایک وقت تھا جب میں بہت شدید ڈپریشن کا شکار تھی. اتنے تھی کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو میرے ہاتھ پیر پورے ٹھنڈے ہو جاتے تھے, اور میں مطلب اتنی میری بری کنڈیشن ہوتی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتی تھی. میں اتنا روتی تھی, پھر میں نے اللہ سے مدد مانگی, میں نے نماز شروع کی, قرآن شریف شروع کیا. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نماز بھی پوری پڑھ رہی ہوں اور قرآن. یہی شوق مجھے یہاں لے کر آیا. میں
یہ شفا ہے نا, اگر یقین ہو, کیونکہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. قرآن شفا ہے, اور جب ہم اس کو شفا سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی روحانی, قلبی, جسمانی سب بیماریوں کے لیے شفا. دوسرا اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے اندر, منکرین کے اندر ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے, اور وہ ہٹ دھرمی کیا, ایتی بھی قرآن ان غیر حاضر, اگر ہم سے بات کرنی ہے, ہمیں کچھ سنانا ہے, کچھ اور لے کر آؤ, یہ نہیں لاؤ, اور بدل ہو یا اس کو بدل دو. گویا ہم نہیں بدلیں گے, اس کو بدل دو, یعنی ان کی نیت کیا تھی، ہم نہیں بدلنا چاہتے، ہم جن خیالات پر ہیں، جن اعتقادات پر ہیں، ہم انہی پر ہی قائم رہیں گے.
قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون.
کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑھتا اور نہ اللہ ہی تمہیں اس کی خبر دیتا، بس تحقیق میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر تک ٹھہرا رہا ہوں، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ قرآن کو خود سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو اس آیت میں ایک زبردست دلیل ہے جو ان کے خیال کی تردید کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے مصنف نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوا ہے. دوسرے تمام دلائل تو دور کی چیز تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھی کہ آپ نے نبوت سے پہلے پورے 40 سال ان کے بیچ میں گزارے، اور 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. ان کے شہر میں پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن گزارا، جوان ہوئے، ادھیڑ عمر کو پہنچے، رہنا سہنا، ملن جلن، لین دین، شادی بیاہ، معاشرتی تعلقات، سب کچھ ان کے ساتھ ہے. زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں تھا. وہ سب جانتے تھے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں، وہ آپ کی امانت و صداقت کے بھی قائل تھے. اب یکا یک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا شروع کر دیں اور پھر کوئی ایسا کلام پیش کر دیں کہ جس کی انہوں نے نہ کہیں سے تعلیم لی ہو اور نہ ہی انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ پیش کیا ہو. تو ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ قرآن آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے ہی نازل ہوا، نہ کہ آپ نے جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کیا. قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا، یعنی میں تمہیں یہ نہ سناتا. اب مجھے اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں. اتلو ما اوہی الیک من کتاب ربک، حکم آیا نا ڈائریکٹ، 21 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، پڑھ سنائیے. اس کا ترجمہ وہاں یہی کیا جاتا ہے، خود تلاوت نہیں کیجیے. اتلو ما اوہی الیک من کتاب ربک، تو اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ ہی نے حکم دیا کہ تمہیں پڑھ کر سناؤں، یہ میری طرف سے نہیں اور نہ ہی میں اس کی کوئی طاقت رکھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور لے آؤں. ولا ادراکم بھی، ادراکم درا یدری سے باب فعل، ادرا یدری، وما یدری کا بھی آتا ہے نا، وما ادرا کا بھی آتا ہے. تو درا ہوتا ہے کسی ہیلے یا تدبیر یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہونا. تو ادراکم بھی آگاہ کرتا تم کو کے معنوں میں، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں قرآن کے متعلق معلوم نہ کرواتا نہ اس کی خبر دیتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں اس کے متعلق آگاہ کر دیا اس کے بعد کہ تم پہلے ایسے نہیں تھے، یعنی قرآن نہیں جانتے تھے. اور اگر جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ اور من گھڑت ہے، تو پھر میرے علاوہ اور لوگوں کے لیے بھی ممکن ہوتا کہ وہ بھی ایسی کوئی چیز لے آتے. ٹھیک ہے نا، اگر یہ انسانی کوشش ہے تو بڑے بڑے شاعر ہیں تمہارے درمیان اور بڑے بڑے زبان دان ہیں، کیونکہ وہ لوگ زبان ہی کے تو دھنی تھے، اور تو ان کو کیا آتا تھا، سب سے زیادہ تو وہ شعر و شاعری اور زبان اور ادب کی مہارت رکھتے تھے. تو پھر اور بھی کئی لوگ ایسے پیدا ہو جانے چاہیے تھے کہ جو اس طرح کا کلام پیش کرتے، یعنی میرے علاوہ تم نے کسی اور انسان سے ایسا کوئی کلام نہیں سنا. بھلا ادراکم بھی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے ٹھہرا رہا، طویل عرصے تک تمہارے اندر رہا ہوں، 40 سال تمہارے بیچ میں گزارے. من قبلی ہی سے مراد وحی کے آنے سے پہلے، اور تم نے میرے متعلق کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، میری سچائی اور امانت کو تم جانتے ہو، اور میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھ لی ہو کہ کوئی کتاب تو پھر پڑھ کے تمہارے پاس اپنی طرف سے پیش کر. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں نا، تو یہ سراسر اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی نبوت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کی کسی گفتگو میں 40 سال تک ایمان کا لفظ نہیں آیا، صوم اور صلات کا لفظ نہیں آیا، قرآن کا لفظ نہیں آیا، کوئی آیت آپ نے کبھی نہیں سنائی. تو تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اب اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے سب کچھ؟ یعنی اس سے پہلے تو آپ امی تھے، اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے بھی تھے، کیونکہ آپ عامت الناس میں سے نہیں تھے، آپ نبوت سے پہلے بھی خاص عادات رکھتے تھے، آپ کی زندگی بہت خاص انداز کی تھی، عام لوگ جیسی نہیں تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کے انکاری ہیں. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے کیا گواہی دی تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جعفر بن ابی طالب کی نجاشی کے پاس کیا گواہی تھی کہ اللہ نے ہم میں ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے جس کی امانت اور صداقت اور اس کے حسب نسب کو ہم خوب جانتے ہیں، یعنی اس کو بھی جانتے ہیں اور جتنا وہ سچا ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی میں نے کبھی تمہیں اس سے پہلے ایسی کوئی چیز سنائی نہیں اور کبھی میری زبان سے ایسی کوئی بات نکلی نہیں، تو اب آ کر میں اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ آپ کی صفات تو بہت ساری تھی، کبھی آپ نے غور کیا کہ صداقت و امانت ہی ہمیشہ کیوں ہائی لائٹ کی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق آپ کے مشن کے ساتھ ہے کہ میں ایک سچا انسان ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا تم سے، غلط بیانی نہیں کر رہا، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اس کو مان جاؤ. اور پھر قرآن نے چیلنج بھی تو کیا تھا کہ اس ایسی ایک صورت بنا لاؤ، سب لوگ مل جاؤ، ودو شہدا کو، وہ کر ہی نہیں سکے ایسا کچھ، تو اگر نہیں کر سکے تو اب بھی نہیں کر سکو گے، لہذا اس کو مان جاؤ. تو اگر تم عقل استعمال کرو، سوچ سمجھ سے کام لو، تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور پھر یہ کہ علم اور ہدایت اور رحمت اور شفا اور بہت سے فائدوں کی حامل ہے یہ کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 برس تک علم اور معرفت کی چیزوں سے دور رہ کے ایسا کلام پیش کرنا آپ کے نبی ہونے کی قطعی دلیل ہے، اور یہ کہ قرآن آپ کی طرف وحی کے ذریعے آیا ہے.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.
تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے. یعنی اگر یہ قرآن میں نے خود تصدیق کر لیا ہے جیسے کہ تم سمجھتے ہو، تو میں نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا ہے. اگر اس کے بعد بھی تم نے اس کو جھٹلایا تو تم ظالم شمار ہوگے اور کبھی کامیاب نہ ہوگے. فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم، یعنی کوئی بھی نہیں، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے. او کذب بآیاتی، یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، حالانکہ نہ بھیجاؤ. یہاں جو من ہے نا، یہ استفہام کے لیے اور مراد نفی ہے. نفی جب استفہام کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس میں معنی زیادہ بلیغ اور مؤثر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں چیلنج کا معنی ہے نا، یعنی اگر تم سچے ہو تو بیان کرو کہ جو شخص اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے کیا اس سے بڑا بھی کوئی اور ظالم ہے، یعنی وہی سب سے بڑا ظالم ہے. یعنی دو قسم کے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، ایک اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یا اللہ نے جو حلال ٹھہرایا اس کو حرام کریں اور حرام کو حلال کریں، یا اللہ کی طرف کسی حکم کی نسبت کریں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسرے ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، یعنی ایک طرف اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ظالم ہیں اور دوسری طرف اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے جو رسالت کے منکر ہیں. اور ویسے بھی کونی آیات ہوں یا شرعی آیات، دونوں کو جھٹلانا بہت بڑا ظلم ہے. شرعی آیات یعنی قرآن کی آیات کی تو سمجھ آتی، کونی آیات کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، ان کا خالق اللہ نہیں ہے، سورج اور چاند وغیرہ خود سے خود بنے ہوئے ہیں. یعنی انسان اس بات کا انکار کر دے کہ کائنات کا خالق اللہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اترتی تھی ان کا انکار کر دیتے تھے. مثلا جب چاند دو ٹکڑے ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کیا کہا؟ جادو ہے. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ یہ تو ایک چلتا جادو ہے. وہ کونی آیات ہے نا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا. اور جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا یہ شرعی آیات تھی. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قول البشر، سورۃ المدثر کی آیات ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ قرآن تو صرف ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یہ تو محض ایک انسان کا قول ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کی آیات کو جھٹلاتے تھے. یا پھر کہتے تھے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرتم و اسیلا، اور انہوں نے کہا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے اور اس پر صبح شام املا کروائی جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ایسے لوگ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ اوروں کو بھی وائرس لگا دیتے، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا بذات خود بہت بڑا ظلم ہے. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے کہ میں بھی ضرور اس جیسا نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اللہ کا مقابلہ کرے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، یعنی مجرموں کو نجات نہیں ملے گی، ان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور یہاں مجرموں سے مراد کون ہے؟ جو جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا یا آیات کو جھٹلائیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دو لوگوں سے بڑھ کر زیادہ بڑا ظالم کوئی اور نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے کی سزا بھی ہے، ایسے لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے اوپر لعنت کی جا رہی ہوگی. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر قیامت کے دن سب کے سامنے ذلت اور رسوائی بھی ہوگی. عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ،